الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن هاني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صار الناس في فسطاطين فسطاط فسطاط ايمان لا نفاق فيه فسطاط نفاق لا ايمان فيه فاذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه او من غده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایک دیہاتی تھا غریب سا تو اس کے پاس کچھ نئی نئی دولت آئی مال آیا اس کے پاس تو وہ اپنا نیا نیا مال اپنی جیب کے اندر ڈال کر کے میلہ دیکھنے کے لیے گیا اس نے کہا کہ میلے میں جاؤں گا اور وہاں پر اس پیسے سے اچھی اچھی چیزیں کھاؤں گا مزے کروں گا رائڈس پر بیٹھوں گا تو جب وہ میلہ پہنچا تو وہاں پر کسی نے اس کی جیب کاٹ لی اب جب اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کی جیب میں کچھ نہیں تو اب یہ روتا دھوتا واپس آیا اپنے گاؤں گاؤں والوں میں کسی نے اس سے پوچھا کہ اور بھائی تم تو میلے گئے تھے وہاں جا کے تم نے کیا کیا مزے کیے کھانے کھائے تو اس نے جواب دیا کہ ہاں میں میلے تو گیا تھا میلہ تو گیا تھا لیکن وہاں پر میلے والوں نے نا یہ سارا کا سارا میلہ جو لگایا تھا یہ میری جیب کاٹنے کے لیے لگایا تھا تو اس کو ساری کی ساری ایک سازش نظر آئی کہ یہ دراصل اس کی جیب کاٹنے کی ایک سازش تھی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ یہ تھا نو دولتیا نئی نئی دولت آئی تھی پہلے اس کے پاس یہ دولت تھی نہیں کبھی اس نے دولت کے مزے نہیں چکھے تھے تو اس کے لیے اس دولت کی بہت زیادہ اہمیت تھی اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو میرے پاس پیسے آئے ہیں ان پیسوں سے پھر میں بہت مزے کر سکتا ہوں بہت اچھی زندگی گزار سکتا ہوں تو اب جب یہ پیسے اس سے لٹ گئے نا تو اس کو ایسے لگا کہ جیسے کہ سارے کا ساری جو گاؤں والوں نے سازش کری تھی نا وہ اس کے پیسے لوٹنے کے لیے سازش کری تھی میلے کی شکل میں تو یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہم پیدائشی تو مسلمان تھے اور کچھ عبادتیں وغیرہ بھی کر لیا کرتے تھے لیکن ایمان کیا ہوتا ہے ایمان کی کیا حقیقت ہے اور ایمان کی کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ ایمان یہ کائنات کی سب سے زیادہ قیمتی شے ہے اور یہ قیمتی شے جو ہے اس کو مسلمان سے لوٹنے کے لیے بہت ساری باطل قوتیں اس کوشش کے اندر لگی رہتی ہیں جن میں سب سے بڑھ کر کے ابلیس ہے شیطان ہے جو کہ اس ایمان کو ایمان والے سے مسلمان سے چھیننے کی محنت کے اندر لگا ہوا ہے تو جب یہ پتا چلا نا کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے اور کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اور یہ کتنی آسانی سے چھن بھی جاتا ہے تو اس کے بعد سے جس طریقے سے اس نو دولتیے کو وہ سارا کا سارا میلہ ایک سازش نظر آ رہا تھا جو کہ اس کی جیب کاٹنے کے لیے بنایا گیا تھا. اسی طریقے سے جب کسی کے ایمان کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے نا, تو اب اس کو اس ایمان کی حفاظت کی بھی فکر پڑ جاتی ہے, اور اب اس کو ہر چیز ایک سازش نظر آتی ہے, ہر بری چیز, ہر برائی, ہر ایسی چیز جس سے کہ ایمان کے لٹ جانے کا, چھن جانے کا خطرہ ہو, اس کو وہ سارا کا سارا اپنے ایمان کے خلاف ایک سازش نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. آج کے زمانے میں اس کو کہتے ہیں کنسپیریسی, یعنی ہر چیز ایک کنسپیریسی ٹو ڈپرائیو ہم اور ہر فرام دیئر ایمان. شیطان کی کنسپیریسی, نفس کی کنسپیریسی, شیطان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے, اور جو شیاطین من الانس ہوتے ہیں, جو باطل قوتیں ہوتی ہیں, کفر کا نظام ہے, دجالی نظام ہے, اس کی ساری سازش ہے کہ کسی طریقے سے ایمان سے مسلمان کو محروم کر دیا جائے. تو ایسا شخص جو ہوتا ہے نا, اس کے لیے انگریزی کے اندر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں پیرانویا, بینگ پیرانوئڈ, یعنی اب آپ کسی چیز کے بارے میں ضرورت سے زیادہ فکر مند ہو جائیں. عام ضرورت کا مطلب یہ نہیں کہ ضرورت جتنی ہے اتنی, ضرورت سے زیادہ کوئی فکر مند نہیں ہو سکتا ایمان کی اہمیت سے, لیکن ایک عام جو ایک فکر سمجھی جاتی ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے بس اتنا کر لیا نا بہت ہے, اس سے زیادہ فکر ہو جائے اس کو, تو اس کو پیرانویا کہتے ہیں. عجیب بات یہ کہ ہم ایمان کے بارے میں پیرانوئڈ نہیں ہیں, ہم ایمان کے بارے میں پیرانوئڈ نہیں ہیں, جبکہ جو ہمارے بڑے تھے وہ ایمان کے بارے میں پیرانوئڈ تھے. تو چونکہ وہ پیرانوئڈ تھے, وہ اس کے لیے انتہائی درجے کی فکر میں مبتلا ہوتے تھے, تو اس وجہ سے ان میں اور ہم میں بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے. تو آپ کے سامنے جو بار بار ایمان کی بات کرتے رہتے ہیں, کلاس کے اندر بھی, بیان کے اندر بھی, مجالس کے اندر بھی, نجی مجالس ہوں یا ویسے ہی میسیجز کے اندر, تو اس کی وجہ اور نہ بھی سمجھ میں آتی ہو نا, تو یہی سمجھ لیں کہ بھائی ہماری مثال نو دولتیوں جیسی ہے بس, کیونکہ یہ نئی نئی دولت ہاتھ آئی ہے نا اپنے مشائخ کی توجہات اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے, ہمارا تو کوئی کمال نہیں اس کے اندر, ہمارا تو بس نہیں چلتا, باقی ساری زندگی بھی ان سے بھاگ بھاگ کے ہی گزار دیتے, ان سے بچ بچ کے ہی گزار دیتے, ان سے اعراض کرتے ہی گزار دیتے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ کسی کے ہاں سر کے بالوں سے پکڑ کر کے پہنچا دیا اور اس نے اس کی اہمیت کو سمجھا دیا. تب چونکہ نئی نئی دولت آئی ہے نا, تو اب نو دولتیے کا تو یہی حال ہوتا ہے بھائی, اب آپ کو اچھا لگے, آپ کو برا لگے, آپ کے نہیں سمجھ میں آئے, آپ کا مسئلہ ہے, ہم تو ہیں نو دولتیے, ہمیں تو ابھی سمجھ لگی ہے اس کی, تو ہمیں تو ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ تو ہمیں ایمان کے خلاف سازش ہی لگتی ہے, چاہے کوئی اس کو مانے چاہے اس کو نہ مانے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. لیکن اللہ تعالی کی مہربانی کہ ہم جیسے وہمیوں اور دماغ سر کے پھروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی بڑی چھوڑ کے رکھی, مہربانی فرماتے ہیں. تو حدیث مبارکوں کو جب اٹھا کے دیکھتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں ایک بڑی عجیب سی بات نظر آتی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے, ہمارے سامنے دجال کا تذکرہ کرتے تھے, دجال کی باتیں بتاتے تھے, تو ہم رونا شروع کر دیتے تھے. صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہم رونا شروع کر دیتے تھے. کیوں روتا ہے انسان؟ کوئی خوشی کا موقع تھا؟ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت رونا شروع ہو گئے جب نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ آپ میرے ساتھ ہجرت کا سفر کریں گے, تو خوشی میں رونا شروع ہو گئے. کسی کو تکلیف پہنچتی ہے اس کی وجہ سے رونا شروع کر دیتا ہے, یا کسی کو بہت زیادہ خوف ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو بالکل ایکسپوز سمجھنا شروع ہو جائے, اس کے پاس سے اس کی قیمتی ترین متاع, قیمتی ترین چیز کے چھننے کا اس کو خدشہ ہو جائے کہ اب یہ تو مجھ سے چھنی جائے گی. ایسے موقع کے اوپر انسان خوف زدہ ہوتا ہے, فکر مند ہوتا ہے, اور اس فکر کی وجہ سے انسان روتا ہے. یہ جو صحابہ کرام تھے یہ عرب کے جنگجو تھے, یہ لڑائی سے نہیں ڈرتے تھے. انہوں نے بڑی جنگیں لڑی تھیں, مکہ مکرمہ میں بھی لڑی تھیں اور مدینہ منورہ میں بھی لڑی تھیں. یعنی انصار بھی جنگجو تھے, مہاجرین بھی جنگجو تھے. تو ان کو دجال کا خوف یہ نہیں تھا کہ دجال آئے گا تو اس سے تلوار سے لڑیں گے, اس کے پاس زیادہ طاقت ہوگی, ہمارے پاس کم طاقت ہوگی, تو اب ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی. چلو رو رہے ہیں اس وجہ سے, ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں. نہیں, کیوں رو رہے تھے؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے دجال کی وہ والی باتیں بتائی تھیں, فریب کے بارے میں بتایا تھا, دھوکے کے بارے میں بتایا تھا. تو ان کو یہ ڈر لگ گیا تھا کہ اگرچہ کہ ہم مسلمان بھی ہوں گے نا, لیکن دجال کے دھوکے کو نہیں سمجھ پائیں گے, کیونکہ ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں. وہ اپنے آپ کو بہت سیدھا سادہ سمجھتے تھے, وہ اپنے عملوں کے اوپر ناز کرنے والے لوگ نہیں تھے. کیونکہ ہمارے پاس بڑے عمل ہیں, دجال آئے گا دھوکہ دے گا, ہمارے عمل اتنے پکے ہیں, کچھ نہیں ہونے والا ہمیں. ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہم یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہونے والا. نہیں, وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ دھوکے کے ذریعے انہیں اعمال سے بھی محروم کیا جا سکتا ہے, ان کے اعمال کو بھی غلط کیا جا سکتا ہے, اور ان کو ایمان سے بھی محروم کیا جا سکتا ہے. اور ایمان ان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی. وہ بھی نو دولتیے تھے, ٹھیک ہے, نہیں تھے, نو دولتیے تھے نا. ان کے باپ دادا مسلمان تھے, ان کے آبا و اجداد جو تھے وہ ایمان پر تھے, اعمال پر تھے. نہیں, نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, پہلے ان کو نہیں پتا تھا یہ ساری بات. تو ان کو قدر تھی اس ایمان کی, ان کو فکر تھی اس ایمان کی. جبکہ یہودی یہ پرانے دولتیے تھے, ان کے پاس خوب تورات بھی, انجیل بھی, آسمانی کتابوں کا علم تھا, بڑی عبادتیں کرتے تھے, بڑا ان کو پیغمبروں کے بارے میں پتا تھا, کس نے کیا کہا, کس نے کیا کیا, سب کچھ پتا تھا ان کو. ان کے ایمان کی فکر ہی کوئی نہیں. تو ہم اپنی مشابہت کس کے ساتھ پاتے ہیں؟ کیا نو دولتیوں کے ساتھ, صحابہ کرام کے ساتھ, یا ان یہودیوں کے ساتھ کہ جن کے پاس پہلے سے اعمال تھے, جن کے پاس پہلے سے علم تھا اور ان کو ایمان کی پرواہ نہیں تھی؟ تو ہمارے سب سے بڑے جو تھے صحابہ کرام, وہ ایمان کے لیے روتے تھے. اسی طریقے سے قریب کے دور کے اندر بہت بڑے بزرگ, یاد پڑتا ہے کہ غالباً حضرت مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ, جو کہ غالباً جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ, اور حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے, ان کے بیٹے مولانا عبید اللہ جو کہ جامعہ اشرفیہ کے محتمم غالباً ابھی بھی ہیں, تو یا شاید ان کا انتقال ہو گیا, مجھے صحیح پتہ نہیں ہے. تو ان کا قول کہیں پڑا کہ فرماتے تھے کہ میرے والد مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کتنے سال پرانی بات ہے, کم از کم آج سے 50-60 سال پرانی بات تو ہوگی ہے, فرمایا کرتے تھے کہ یہ فتنوں کا دور ہے, یہ قرب قیامت کا دور ہے, یہ فتنوں کا دور ہے, یہ قرب قیامت کا دور ہے. اس زمانے میں اللہ پاک تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کتنی نفلیں لے کر آئے ہو, اس زمانے میں اللہ تعالیٰ تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کتنی نفلیں لے کر کے آئے ہو, بلکہ یہ پوچھیں گے کہ ایمان کا ویزا لے کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو, ایمان کا پاسپورٹ لے کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو. اس کے بعد فرمایا کرتے تھے ایمان بچاؤ, ایمان بچاؤ, ایمان بچاؤ. یہ ایمان کے فتنے کا دور ہے. اکثر ہمیں تو فتنہ دجال کا ویسے ہی پتہ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ فتنہ دجال ہمارے زمانے میں اچھا ابھی آنے والا ہے, ہم فتنہ دجال میں داخل ہو چکے ہیں, یہی ہمیں نہیں پتا. ہمارے تمام مشائخ اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ ہم فتنہ دجال کے آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں, آخری دور میں. فتنہ دجال ابھی شروع نہیں ہوا, یہ بہت پہلے سے شروع ہو چکا ہے, بلکہ مشائخ تو فرماتے ہیں کم از کم 400 سال سے یہ فتنہ شروع ہو چکا ہے. جب سے یورپ کا تسلط ہوا ہے نا, یہ فتنہ دجال اس وقت سے شروع ہو چکا ہے. لیکن اس کی انٹینسٹی، اس کی شدت ابتدا میں ویسی نہیں تھی، یہ آہستہ آہستہ شدت بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور اس وقت جو ہے یہ اپنے شدید ترین دور کے اندر داخل ہو چکا ہے. ساری نشانیاں جو چھوٹی نشانی حدیث مبارکہ کے اندر آتی ہیں ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں. علامات کبرا ابھی تک پوری نہیں ہوئی، جن میں سے دجال کا نکلنا ان علامات کبرا میں سے ایک علامت ہے. تو یہ اکابرین جو قرآن اور سنت کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، تو ان کے سامنے ایک الگ ہی پکچر ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ تم اس وقت نفلوں کی جو فکر کر رہے ہو، پہلے یہ دیکھو کہ تمہارا ایمان سلامت ہے کہ نہیں ہے، تمہاری اولاد کا ایمان سلامت ہے کہ نہیں ہے. یہ تو نہیں کہ نفلیں پڑے چلے جا رہے ہو اور پیچھے ایمان ہی غائب ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، نیچے کوئی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے، تم نفلوں کی عمارتیں بنائے چلے جا رہے ہو اوپر سے. تو ایمان کی حفاظت کرنا. تو ہم سمجھتے ہیں جن کو فتنہ دجال کا کچھ پتا بھی ہے کہ جی فتنہ دجال آنے والا ہے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فتنہ دجال کے اندر کوئی جنگ ہوگی، جیسے ملحمۃ الکبرا، تھرڈ ورلڈ وار، جی اس کے اندر جنگ ہوگی، مسلمان ایک طرف ہوں گے، کافر ایک طرف ہوں گے اور جنگ ہوگی، اس کے بعد یہ ہوگا، پہلی دفعہ شکست ہو جائے گی، سارے مر جائیں گے، دوسری دفعہ دوسرے دن یہ ہوگا، پھر سارے مر جائیں گے، تیسرے دن یہ ہوگا. تو مرنے مارنے کا معاملہ ہے سارا یہ فتنہ دجال کا. ایک طرف مسلمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اور دوسری طرف کافر ہوں گے، دونوں کے درمیان جنگ ہوگی، یہ ہے فتنہ دجال. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. فتنہ دجال اس کو نہیں کہتے ہیں، یہ فتنہ دجال نہیں ہے. فتنہ دجال یہ مسلمانوں کے مال کا فتنہ نہیں ہے کہ مسلمانوں سے ان کا مال چھین لیا جائے گا. فتنہ دجال مسلمانوں کی مسجدوں کا فتنہ نہیں ہے کہ مسجدیں ان سے چھین لی جائیں گی. فتنہ دجال مسلمانوں کے زمین کا فتنہ نہیں ہے کہ ان سے ان کے ملک چھین لیے جائیں گے یا ان کی اولادیں ان سے چھین لی جائیں گی، ان کو برین ڈرین کر کے جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر لے جایا جائے گا، وہاں پر وہ ان کے لیے کام کیا کریں گے. فتنہ دجال ان میں سے کسی شکل کا فتنہ نہیں ہے. فتنہ دجال صرف اور صرف ایمان کا فتنہ ہے، صرف اور صرف ایمان کا فتنہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا. یہ ہے فتنہ دجال. یہ اعمال کا فتنہ نہیں ہے، یہ ایمان کا فتنہ ہے. تو فتنہ دجال کی تعریف کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں جی ہماری مسجدیں ہم سے چھین لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہمارے اوپر قابض ہو جائیں گے. ہماری غلط فہمی ہے، قبضہ ہو چکا ہے، قبضہ ہو چکا ہے. آپ کے جسم، آپ کا مال، آپ کی زمین، سب ان کے پاس پہلے سے جا چکی ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. جو آخری چیز ہاتھ میں رہ گئی ہے وہ ہے ایمان، اور اب وہ ایمان کی بات کر رہے ہیں. آن ریکارڈ موجود ہیں، اس عاجز نے اس ٹاپک کے اوپر بچوں کی کلاس کے اندر بات کری تھی، سیرت کلاس بچوں کی. تو کلاس کے ختم ہونے کے بعد ہمیں انڈیا سے کسی نے بھیجا، ایک ویڈیو بھیجی ایک طالبہ نے، اس کے اندر وہی بات جو کہ کلاس کے اندر ہوئی تھی، میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی ویڈیو، اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے بول رہے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں مسلمانوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں تو ان کے اسلام سے دشمنی ہے، یہ اسلام چھوڑ دیں ہمارے دوست، ہم ان کو گلے لگائیں گے، ہمیں ان سے کوئی تھوڑی کوئی مسئلہ ہے. بالکل وہی معاملہ جو کہ ایمان کی سائٹ پر ہے نا، کہ ہمیں کافر سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں تو اس کے کفر سے دشمنی ہے. بھائی کفر چھوڑ دے، وہ ہمارا بھائی ہے. گناہ سے دشمنی ہے، گناہ چھوڑ دے، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا محبت کرنے والا ہے. بالکل یہی معاملہ دوسری طرف ہے. پہلے ایسا نہیں تھا، فتنہ دجال سے پہلے ایسا نہیں تھا. فتنہ دجال سے پہلے کیا تھا؟ یہ مسلمان ہے، اس کو مارو، اس کو قتل کرو، ان کی تعداد کو ختم کرو، اور وہ نہیں ماننا چاہتے. یہ ہماری بھول ہے کہ وہ مسلمانوں کو ماننا چاہتے. نہیں, وہ مسلمانوں کو نہیں ماننا چاہتے, وہ آپ کو خوف دلانا چاہتے ہیں صرف کہ تم مسلمان رہو گے تو تمہاری زندگی خطرے میں ہے. اور یہ خوف دلانے کے لیے ان کو کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ایک بندے کو تیار کرنا ہے پٹنے کے لیے اور اس کی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنانی ہے اور دنیا میں وائرل کر دینی ہے. بس کام ہو گیا, زیادہ لوگوں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بندے کو مارو, اس کی ویڈیو بناؤ, وائرل کرو, سارے مسلمان تھر 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 ایسے کانپنا شروع ہو جائیں گے. او ہو ہو ہو, داڑھی والوں کو تو ایسے مارا جا رہا ہے, داڑھی رکھنا تو اتنا مصیبت ہو گیا ہے, مسلمان اسلام کی وضع قطع اتنا مشکل ہو گئی ہے, اتارو جی اتارو ان کپڑوں کو, اتارو کاٹو جی کاٹو اس داڑھی کو, اتارو کاٹو, چھوڑو جی چھوڑو اس دین کو چھوڑو. تو ان کو ہماری جانوں کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ ہماری جانیں دیں, نہیں, ان کو صرف اور صرف کفر کو, شیطان کو صرف اور صرف ایمان کی پرواہ ہے. ایمان لو ان سے, اس کے لیے جو ہتھ کنڈا استعمال کریں وہ کریں, ایمان سے محروم کرو ان لوگوں کو. پھر یہ ہمارے بھائی ہیں, پھر یہ ہمارے. تو ہمارے تو یہ فتنہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. پچھلے ہفتے جو ساری کی ساری بات ہوئی تھی نا, عقل کے استعمال کے اوپر بات ہوئی تھی, تو عقل کو استعمال کریں گے یعنی اس نعمت کی قدر کریں گے جو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے, اس نعمت کو صحیح مقام پر استعمال کریں گے, صحیح رخ پر استعمال کریں گے, تب یہ فتنہ جا کے سمجھ میں آئے گا. یہ فضائل پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا, یہ نفلیں پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ عقل کو رکھا ہوا ہے تہ کر کے الماری کے اندر اور ادھر سے فضائل سن سن کر کے چلے چلے جا رہے ہیں جی, لگے چلے جا رہے ہیں جی. اور عقل جو ہے نا وہ تو استعمال کر رہے ہیں گھاس چرنے کے مقام کے اوپر, وہ تو استعمال کر رہے ہیں جی کھیل کے میدان کے اندر, وہ تو استعمال کر رہے ہیں دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے, جھوٹ کیسے بولنا ہے, کس کو بیوقوف بنانا ہے, کس کو الو بنانا ہے, ساری عقل کا استعمال اس جگہ ہو رہا ہے. تو فتنہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس کے لیے عقل استعمال کریں گے تو فتنہ سمجھ میں آئے گا نا. تو اپنی عقل کو ری ڈائریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ عقل استعمال کرنا نہیں, عقل ہمیں خوب استعمال کرنی آتی ہے, لیکن ہم رانگ ڈائریکشن میں اس کو استعمال کر رہے ہیں. اس کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے, تب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی اور پھر ہم فکر مند ہوں گے اس کے لیے. اور یہ ایمان, یہ فکر کے بغیر اس کی حفاظت نہیں کی جا سکتی. سب سے پہلی چیز فکر ہے, اس کی فکر لگے گی تب اگلا قدم اٹھائے گا انسان. اور وہ اگلا قدم کیا ہے کہ ایمان کی حقیقت کو سمجھنا, ایمان کی تعریف کیا ہے. پتہ ہے کسی کو ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ہم تو پوچھتے ہیں آگے سے کوئی جواب نہیں آتا, ہمیں خود نہیں پتا تھا پہلے. جب اللہ تعالیٰ نے توفیق علم حاصل کیا, لوگوں سے سمجھا, بڑوں سے سمجھا, تب جا کے پتا چلا. تو بھائی اسی طریقے سے سمجھنا پڑے گا نا, ایمان کی تعریف کیا ہے. اچھا, ایمان کی تعریف کیا ہے؟ چلے کچھ رٹی ڈٹا چیزیں بھی ہوتی ہیں, بہت سارے لوگوں نے بچپن میں قاری صاحب سے رٹی بھی ہوتی ہیں. ایمان مفصل, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. چلے جی پتا چل گیا ایمان کیا ہے جی. ایمان کی کیا کیا پلرز ہیں, ایمان کے کیا کیا عقائد ہیں, کن کن عقیدوں کے اوپر آپ کو. تو یہ ایمان ہے جی. اچھا ٹھیک ہے, پتا چل گیا. یہ بتائیں کفر کیا ہوتا ہے؟ یہ بات پتا ہے, کتنوں کو پتا ہے کہ ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب سارے عقیدے صحیح ہوں, جو کہ بنیادی عقائد ہیں وہ سارے کے سارے صحیح ہوں, تب ایمان مکمل ہوتا ہے, تب بندہ ایمان والا ہوتا ہے. اور کفر کب ہوتا ہے؟ کفر کے لیے سارے عقائد خراب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, 50% عقائد خراب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. کفر کے لیے ایک عقیدہ خراب ہو جائے بندہ کا. ایمان ایسا نہیں ہے کہ ایک عقیدہ صحیح ہو گیا اللہ کے بارے میں بندہ مومن ہو گیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ صحیح ہو گیا بندہ مومن ہو گیا, فرشتوں کے بارے میں عقیدہ صحیح ہو گیا مومن ہو گیا. نہیں, سارے عقائد جب درست ہوں گے تب مومن ہوگا. کفر کے لیے سارے عقائد خراب نہیں, ایک عقیدہ خراب ہوگا بندہ کافر. اور جب کافر ہو گیا تو اس کے بعد اس کی موت بھی کفر کے اوپر اور آگے اس کے ساتھ سارا معاملہ کفر کا. اب یہ نہیں کہ جس نے اتنے سال تو ایمان کے ساتھ گزارے تھے, اتنے سال تو اس نے عبادتیں کری تھیں, نہیں, موت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کا خاتمہ کس چیز کے اوپر ہو رہا ہے؟ خاتمہ کفر پر ہے، سب ختم، سب ضائع، سب کے اوپر پانی پھیر گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتنہ دجال کی آخری شکل کیا ہوگی کہ جس کے بعد دجال نمودار ہو جائے گا. اس سے پہلے یہ سارا معاملہ ہو چکا ہوگا جو حدیث آپ کے سامنے پڑی گئی تھی کہ عمیر ابن حانی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لوگ دو خیموں میں ڈیوائڈ ہو جائیں گے، دو خیموں میں فسطاط ہیں، ایک خیمہ ایسا ہوگا فسطاط ایمان لا نفاق فیہ، وہ ایمان کا خیمہ ہوگا یعنی ایمان کا کیمپ ہوگا، ایمان کی سائڈ ہوگی اور اس کے اندر نفاق بالکل نہیں ہوگا. پچھلی دفعہ بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی، کفر کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ کفر کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. کچھ قسموں کے لیے کفر کا لفظ بولا جاتا ہے اور کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے کفر کا لفظ نہیں بولا جاتا، نفاق کا لفظ بولا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر کفر کا لفظ استعمال نہیں کیا، نفاق کا لفظ استعمال کیا کہ اس خیمے کے اندر صرف ایمان ہوگا، یعنی ان کے سارے عقائد درست ہوں گے اور اس کے اندر نفاق بالکل بھی نہیں ہوگا، لا نفاق بھی. اور دوسرا خیمہ کیسا ہوگا کیمپ کہ فسطاط نفاق لا ایمان فی، لا نفی جنس، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہر قسم کے عبود کی نفی کر دی، سارے جھوٹے خدا، صرف ایک اللہ، اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس، پورے جنس کی نفی کر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی نفی کر دی اس خیمے سے کہ بالکل ایمان نہیں ہوگا، ایمان کی جنس کی کوئی چیز نہیں ہوگی اس کے اندر، اس کے اندر نفاق ہوگا، اور دوسرے کے اندر بالکل نفاق نہیں ہوگا، صرف ایمان ہوگا. لا نفاق فیہ. پھر فرمایا کہ جب ایسا ہو جائے فاذا کان ذاکم فانتظروا الدجال، پھر تم دجال کا انتظار کرو، من یومہ او من غدہ، آج نکلا یا کل نکلا، یعنی اب اس کے نکلنے میں نا زیادہ دن نہیں ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا آج نہیں تو کل بس. لیکن اس سے پہلے یہ خیمے بن چکے ہوں گے، یہ دجال کے آنے کے بعد نہیں بنیں گے کہ وہ آئے گا پھر جنگیں کرے گا، مارے گا، پیٹے گا، کھانے بند کر دے گا، پانی بند کر دے گا، پھر اس کے بعد مسلمان جو ہیں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے کیونکہ ان کے اوپر کھانا پانی بند ہو چکا ہوگا. نہیں، یہ سب معاملہ پہلے ہو چکا ہوگا. اب جب وہ نکل آئے گا تو اب وہ کھانا بند کرے مسلمانوں کے اوپر یا پانی بند کرے، مسلمان اپنے ایمان سے نہیں پیچھے ہٹیں گے کیونکہ یہ تفریق پہلے ہو چکی ہے، یہ پولرائزیشن پہلے ہو چکی ہے. تو پولرائزیشن کا کام جو ہے یہ دجال کے نکلنے پر نہیں ہوگا، یہ دجال سے پہلے ہوگا، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ہے پولرائزیشن کا ٹائم، یہ ہے کیمپس بننے کا ٹائم. تو اس کیمپ کی اس وقت میں ہمیں ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دجال کے بارے میں مسجدوں کے ممبروں سے کوئی بات نہیں کی جائے گی. تو آپ دیکھ لیں بہت کم جگہوں پر بات ہو رہی ہے، وہ بھی بڑے اسپیشل قسم کے لوگ جو کہ اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، ورنہ یہ عمومی طور پر مساجد کے اندر بات نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے ہمیں لازمی ہے کہ ہم اپنی یہ جو نجی قسم کی مجلس ہیں نا، نجی محفلیں جو ہوتی ہیں خاندانی لیول کے اوپر، جان پہچان کے لیول کے اوپر، اس کے اندر اس پہ بات کریں، اس میں لوگوں کو اس کے بارے میں علم پہنچائیں، بات سمجھائیں. یہ آپ کو جمعے کے درس میں ساری چیزیں نہیں ملیں گی، کچھ جگہوں پر تو پکی نہیں ملیں گی، الحمدللہ ہمارے ابھی بھی کچھ ایسے حالات ہیں کہ شاید مل جائیں، لیکن وہ بھی شاید کچھ عرصے کے اندر ختم ہو جائے گا. تو ایمان سب سے اہم چیز ہے نا، ایمان کی حفاظت کے لیے جو اقدامات اٹھانے پڑے نا وہ بھی اہم چیز ہے. جیسے کہ آج صبح کچھ بھائیوں سے بات ہو رہی تھی
کہ بھائی جو اسباب کسی چیز کا سبب بنتے ہیں نا اس چیز کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ان اسباب کی بھی اہمیت ہوتی ہے. تو ایمان کی حفاظت کے لیے اس زمانے میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں ایمان کی محنت شروع کری تھی تو حالات مشکل سے مشکل تر بنتے گئے تر بنتے گئے, حتیٰ کہ وہ معاملہ آ گیا کہ اب کفار نے مسلمانوں کو بری طریقے سے زیر کر لیا تھا. اس وقت ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا تھا, ایک مینز بتایا تھا, ایک سبب بتایا تھا. وہ کیا تھا؟ چھوڑو, یہاں سے مکہ مکرمہ کو چھوڑو اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرو. یہ ہجرت کیا تھی؟ یہ نماز نہیں ہے, یہ روزہ نہیں ہے, یہ حج نہیں ہے, یہ زکات نہیں ہے. پانچ پیلرز کے اندر اس کا ذکر نہیں آتا, پانچ پیلرز کے اندر ارکان اسلام کے اندر. لیکن جس وقت ایمان کی حفاظت کے لیے یہ سبب تھی تو اس وقت اللہ تعالی نے اس کا ذکر اپنے قرآن کے اندر ایک جگہ نہیں, دو جگہ نہیں, کئی جگہ پر ایمان کے بعد ہجرت کا تذکرہ کیا ہے. تو ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کیونکہ ہجرت ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری تھی. تو بھائی جو قیمتی چیز ہے اس قیمتی چیز کی حفاظت کا آپ کو انتظام نہ کریں تو وہ قیمتی چیز آپ کے پاس نہیں رہیں گے. آپ فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے کہ میری حفاظت کے بغیر ہی گاڑی کو چھوڑا کریں نا باہر ان لاکڈ, گھر کو چھوڑا کریں نا ان لاکڈ کہ جی اللہ حفاظت کرنے والا ہے. کیوں؟ گاڑی میں اللہ نہیں حفاظت کرنے والا, گھر میں اللہ نہیں حفاظت کرنے والا. خاتون صاحب اپنے زیور کو ذرا ٹیرس کے اوپر رکھ کے چھوڑا کریں نا, اللہ حفاظت کرے گا. نہیں, وہاں پہ اللہ حفاظت نہیں کرتا جی, وہاں پہ تو جی مجھے خود سے حفاظت کرنی ہے, مجھے اس کے لیے اسباب اختیار کرنے ہیں, مجھے اس کے لیے لاک بھی لانا ہے, کی بھی لانی ہے, چوکیدار بھی رکھنا ہے, یہ بھی رکھنا ہے, وہ بھی رکھنا ہے. اور ایمان ایک ایسی چیز ہے جی اللہ حفاظت کرے گا, میں اپنے بچوں کو اٹھا کے بھیجوں یورپ پڑھنے کے لیے جی, اور اس کے ایمان کی کوئی تربیت ہی نہیں ہوئی ہے. یہ نہیں کہ نہ بھیجیں, جس کو کمانے کی ذمہ داری لگائی گئی ہے اور اس کو کوئی ایسی اپرچونیٹی مل رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ ایکسل کر سکے, ہمارے مشائخ منع نہیں کرتے, لیکن کیا اس کی ایمان کی حفاظت کی کوئی تدبیر کری ہے؟ ٹھیک ہے نماز سکھا دی بہت زیادہ, ایمان کی اہمیت سکھائی ہے کہ نہیں سکھائی ہے؟ ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے کیا تدبیر اختیار کر رہے ہیں؟ کچھ اس کو اندازہ ہے اس بات کا کہ وہ ادھر جائے گا تو اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا؟ نہیں, یہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ تو میرے باپ کی جاگیر ہے, یہ تو نسل در نسل میرے خاندان میں چل رہا ہے. ہم تو پرانے دولتی ہیں بھائی, ہمارے تو باپ دادا جو تھے وہ ایسے تھے اور ویسے تھے اور یہ تھے اور وہ تھے, تو میرے بچے کا ایمان کسی کی مجال کہ وہ میرے بچے کا ایمان چھین سکے؟ یہ تو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے اس کے بارے میں. تو ہجرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ تذکرہ فرمایا, والذین آمنوا وہاجروا, کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے اور انہوں نے ہجرت کری. کیوں ہجرت کا تذکرہ بار بار فرمایا ایمان کے فوراً بعد؟ کیونکہ ایمان کی حفاظت کے لیے اس وقت ہجرت کی ضرورت تھی. بالکل اسی طریقے سے اس فتنہ دجال کے دور کے اندر زمانے میں ایمان کی حفاظت کے لیے بھی ہجرت کی ضرورت ہے. لیکن کیسی ہجرت, کہاں سے ہجرت؟ جہاں پر باہر کے ایسے حالات ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ اپنے ایمان کو محروم کی حفاظت نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی ایسے ملک کے اندر ہیں کہ جہاں پر آپ کے نسل کی ایمان کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے, بہت مشکل ہو گیا ہے, وہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی. دھوکے دے دے کر کے اپنے آپ کو وہاں پہ نہیں رہ سکتے کہ جی ہم تو یہاں پہ دین کا کام کر رہے ہیں, ہم اسلام کو پھیلائیں گے, اگر اپنا یہ اسلام تو بچا نہیں پا رہے ہیں, اولاد کا یہ اسلام تو بچا نہیں پا رہے ہیں, آگے پھیلائیں گے, کافروں کو مسلمان کریں گے. تو اس ملک سے ہجرت کرنا, کسی ایسے ادارے کے اندر ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں کہ جس ادارے کے اندر ایمان کے خلاف باتیں سکھائی جا رہی ہیں, ان کے کریکولم کے اندر خلاف ایمان چیزیں ڈال دی گئی ہیں, یا پڑھانے والے جو اساتذہ کرام ہیں وہ ملحدین میں سے ہیں, الحاد کا شکار ہو چکے ہیں, کفر کا شکار ہو چکے ہیں, بے حیائی بے شرمی اور ایمان کی منافی باتیں کرنے والے لوگ ہیں, اب آپ اپنی اولاد کو ان اداروں کے اندر نہیں بھیج سکتے, اس کا کوئی متبادل انتظام کرنا یہ فرض ہے آپ کے اوپر. ہم سمجھتے ہیں فرض تو نماز پڑھنا ہے جی بس, اور کوئی چیز فرض نہیں ہے. ایمان کی حفاظت فرض کیسے نہیں ہے؟ کچھ تو عقل استعمال کریں. اللہ کو جواب نہیں دینا اس عقل کا, کچھ تو عقل استعمال کریں. ایمان کی حفاظت فرض نہیں ہے, بس نماز پڑھنا جی فرض ہے. پتہ نہیں کون سی نمازیں پڑھنا ہے. روزہ رکھنا جی فرض ہے جی. ہاں جی رٹی ہوئی آنے والا ہے جی وہ مہینہ, روشنیوں کا مہینہ, نوروں کا, انوار اور تجلیات کا مہینہ آنے والا ہے. سب کو بڑی فکر پڑی ہوئی ہے, ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں پڑی ہوئی. بے شک رمضان المبارک بہت بڑا برکتوں والا مہینہ ہے, سب کو چاہے اس کو کون اس کی کون انکار کر سکتا ہے اس سے. لیکن ایمان کی فکر تو بالکل ہم بالکل فارغ ہیں اس سے نا, بالکل ہی جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے ایمان کی فکر. تو ایمان کی فکر کے لیے اپنے عقائد کو صحیح کرنا, اس کا علم حاصل کرنا, اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پچھلی دفعہ جیسے بات ہوئی تھی نا کسی اہل حق کے درس قرآن کے ساتھ جڑیں. کتنے لوگ جڑے ہیں جو پہلے نہیں جڑے تھے, کن کی بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو بھائی یہ چیزیں سیکھیں گے تب ایمان کی حفاظت ہوگی نا. اور اگر کسی ایسی جگہ پر ہم ابھی تک ہیں یا ہماری اولادیں ابھی تک ہیں تو ایمان کی حفاظت کے لیے وہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی. اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ اس جگہ کو چینج کریں تب چینج کریں, لیکن ہے اتنی طاقت ہے؟ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے ایسے, اور چینج کرنے کی کوشش بھی نہ کیجیے گا. یہ وقت نہیں ہے چینج کرنے کا, یہ وقت ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کا. تو یہ ہے ہجرت کا وقت, یہ ہجرت کا وقت ہے. اب یہاں سے اٹھ کر کے آپ بحیرہ عرب کے اندر ہجرت نہیں کریں کہ سمندر میں جا کے چھلانگ لگا دیں. بھائی سیدھی سی بات ہے, ماحول سے ہجرت کرنی ہوگی. اگر فیملی کے اندر اس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے کہ جس ماحول کے اندر آپ کے یا آپ کی اولاد کی ایمان کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے, آپ کو فیملی سے ہجرت کرنی پڑے گی. کیا مطلب؟ کہ وہ جو محبت کے تعلق بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ جن کے بہانے آپ کے اولاد کو کفر کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے, ایمان کے خلاف اکسایا جا رہا ہوتا ہے, تو ان تعلقات کو ختم کرنا ہوگا, ان تعلقات کو ختم کرنا ہوگا ایمان کی حفاظت کی خاطر. اس لیے نہیں کہ وہ گندے لوگ ہیں, ہم اچھے لوگ ہیں, ہم کامیاب ہو چکے ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں. نہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں. وہ تو خاتمے کے اوپر فیصلہ ہوگا, وہ توبہ کر دیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. اگر ہم ایمان گواہ بیٹھے اپنے زوم اور تکبر کی وجہ سے ہم ناکام ہو جائیں گے. اس لیے نہیں بلکہ اسباب اختیار کرنے کی نیت سے, میں کمزور ہوں, میں مقابلہ نہیں کر پاؤں گا, میری اولاد کمزور ہے, وہ ان پلس کا ان کرنٹس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی, اس وجہ سے میں نے واجبی تعلق رکھنا ہے. خون کا رشتہ ہے, سلام دعا کرنی ہے, السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. وعلیکم السلام, جی ٹھیک ہے. اب اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگ جائیں, اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کے اندر اس کے لیے علم حاصل کرنا, بچوں کو علم حاصل کروانا, بچوں کو سکھانا, ان کے ساتھ تعلقات ایسے بنانا کہ وہ کسی دوسرے کے بندے کی بات میں نہ آئے. ان چیزوں کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. ہر وقت تفریح, شغل اور میلے کے اندر وقت نکال دیں گے تو اس کے لیے کہاں سے وقت آئے گا؟ لیکن اگر فکر پڑ جاتی ہے تو اب بچوں کو اگر باہر انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا, وہاں پر بھی ایمان کی فکر غالب رہتی ہے. چڑیا گھر بھی گھمانے لے کے جا رہے ہیں نا, وہاں پر بھی ایمان کی محنت جاری رہتی ہے. کسی حلال جگہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہے ہیں, کسی بھی جگہ جائیں ضرور سے لے کر کے جائیں, حلال جگہ پہ لے کر کے جائیں, لیکن ایمان کی فکر ہر جگہ غالب رہے. ہر چیز کے اندر ایمان کی بات, ہر چیز کے اندر جو کفر چھپا ہوا ہے اس چھپے ہوئے کفر کو ایکسپوز کرنے کی محنت کریں. ایمان کی حفاظت کے لیے یہ سارے اقدامات کرنے پڑتے ہیں. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے جو ہے مراقبہ کر کے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی. دعا کرنی ہے, لیکن اس کے بعد دوا کرنی ہے, اور دوا کا مطلب ہوتا ہے اسباب اختیار کرنا. تو جس طریقے سے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت اس وقت فرض تھی اور ہجرت کے بغیر کوئی چیز ایکسیپٹیبل نہیں تھی, تو اسی طریقے سے اس وقت ایمان کی حفاظت کے لیے علم حاصل کرنا, اور علم حاصل کرنے سے مراد عالم اور عالمہ بن جانا نہیں, کیونکہ عالم اور عالمہ کورس کے اندر آپ دوسری چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن ایمان کی فکر والی محنت کرنا.
یہ مراد ہے یہاں پر علم حاصل کرنے سے. تو بس ہم آپ کو مزید ٹائم ہی لیں گے, یہاں پہ ہم بات ختم کرتے ہیں. آخری بات صرف یہ بتا کر کے کہ اگر بات سمجھ میں آتی ہے اور آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے تو ہمارے پاس درس قرآن کے سلسلے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی کری ہوئی ہے کہ آپ کو اپنے گھر سے باہر بھی نہیں جانا پڑتا, خصوصاً خواتین کے لیے کہ ان کو سفر کر کے کسی دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے آن لائن انتظام کیے ہوئے. تو مشائخ کے پاس یہ آن لائن درس قرآن جو ہیں ان کا حصہ بن جائیں اور جس کو بنا سکتے ہیں اس کو بنا دیں, درس قرآن کا حصہ بنا دیں, اپنے گھر والوں میں ترویج کریں اس بات کی کہ یہ ایمان کے فتنے کا دور ہے. اس وقت اپنے اعمال کی بنیاد پر ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی, نفلوں کی بنیاد پر, وظیفوں کی بنیاد پر ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی. اس دور کے اندر ایمان کی حفاظت کا صرف ایک شکل ہے, کہف کا حصہ بن جانا. اور دوسرے لفظوں کے اندر اسی کو کہا کشتی نوح کے اندر سوار ہو جانا, کشتی نوح کے اندر سوار ہو جانا. یہ جو کہف ہے یہ گویا کہ کشتی نوح کے مانند ہے, جو ان کے اوپر سوار ہو گیا, جو ان کے اندر آ گیا وہ بچے گا, جو باہر رہا اور یہ کہتا رہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا میں اس طوفان سے بچ جاؤں گا. عام طوفان سے بچنا پہاڑ پہ چڑھ کے ممکن ہوتا ہے, لیکن طوفان نوح سے بچنا پہاڑ پہ چڑھ کے ممکن نہیں تھا, کیونکہ یہ ایک اس قسم کا طوفان تھا کہ جس نے کسی کو نہیں بچنا تھا سوائے کشتی کے اندر رہنے والوں. ایسی موجیں تھیں کہ پہاڑ کے اوپر نوح علیہ السلام کا بیٹا چڑھتا ہے اس کو نیچے لے کر کے آتی ہیں, لیکن کشتی کے اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی موجیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو اس کی حفاظت کے لیے واحد ذریعہ بنایا تھا. اتنی بڑی موجیں ہیں کشتی میں داخل نہیں ہو پا رہی, ورنہ اس زمانے کی کشتی جو تھی وہ آج کل کے ڈیکس کی طرح کی تھوڑی تھی کہ اتنا سارا پانی آتا ہے سارا کا سارا پانی اوپر سے اتر جاتا ہے, وہ تو ایک عام طرح کی کشتی تھی, پانی اس کے اندر داخل ہی نہیں ہو رہا تھا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا. بالکل اسی طریقے سے اس دور کے اندر بھی ہمارے مشائخ بار بار ہمیں بات سمجھا رہے ہیں کہ جو کہف کے اندر داخل ہو جائے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا, اور جو کہے گا کہ نہیں میں خود ہی اپنے اعمال کروں گا, میں خود ہی مسجد جایا کروں گا, میں خود ہی جو ہے وہ قرآن پڑھ لیا کروں گا, تلاوتیں کر لیا کروں گا, نفلیں پڑھ لیا کروں گا, تہجد پڑھ لیا کروں گا, نہیں, ایسے حفاظت نہیں ہونے والی ہے ایمان کی, ایسے حفاظت نہیں ہونے والی ہے ایمان کی. تو اس وجہ سے خود بھی جڑ کر کے رہیں اور دوسروں کو بھی جوڑنے کی محنت کریں جن جن کے ایمان کی آپ کو فکر ہے. اور دعا کے ساتھ ہم یہ مجلس ختم کریں گے, لیکن اس کے بعد جو ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں چائے وغیرہ کی نشست ہوتی ہے, خواتین سے بھی یہی گزارش ہے اور مردوں کے اندر بھی یہی کہ اس وقت کو جو ہے وہ ایمان کی فکر کے ساتھ گزاریں, مطلب یہ کہ سوال پوچھیں, ایمان کی بات کریں, سوال جواب کے لیے گزاریں اس وقت کو, فضول کی گفتگو کے اندر وقت ضائع نہ کریں, نہ اپنا نہ کسی اور کا. تو انشاءاللہ نماز کے بعد اور دعا کے بعد ہم بیٹھیں گے, چائے وغیرہ ہوگی, تو اس وقت پھر سوال جواب کی نشست کو کھولتے ہیں. اگر خواتین کی طرف سے کوئی سوال یہاں پہ بھیجنا ہے تو وہ بھی لکھ کر کے واٹس ایپ کے اوپر بھی بھیج سکتی ہیں اور کسی کاغذ کے اوپر لکھ کر کے بھی سوال بھیج سکتی ہیں. اس وقت باقاعدہ اس کے اوپر کام کریں گے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو ہمیں یہ کلمات پڑھا لیا جس پڑھا دے گا, اس کے بعد پھر معمولات بتا کر کے ہم دعا کر لیتے ہیں. تو ہمارے مشائخ کو یہ معمول ہے کہ کسی جان کے بعد توبہ کلمات پڑھاتے ہیں. ان توبہ کلمات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو اسلامی تعلق بنانے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو ان کا اسلامی تعلق ہو جائے, اور جو اس کو فقط اپنے پچھلے زندگی کے گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر کے ان کو آگے سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. تو اس نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے بھی دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہم توبہ طالب ہو چکے ہیں. اب توبہ کے اوپر استقامت کے لیے ہمارے مشائخ کچھ معمولات بتاتے ہیں. ان معمولات کو بھی اگر اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر شامل کریں گے تو اس سے اس توبہ کے اوپر استقامت نصیب ہوگی. یہ ہے اصل میں مقصود ان معمولات کا. وہ معمولات جو مشائخ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بتاتے ہیں, دوسرے سلسلے کے مشائخ میں تھوڑے سے مختلف معمولات بتاتے ہیں. ہمارے سلسلے کے مشائخ یہ معمولات بتاتے ہیں, وہ ایک ایک کر کے سن لیجیے. کل چھ معمولات ہیں. پہلا معمول یہ ہے کہ صبح و شام استغفار کی تسبیح کرے 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ پہلا معمول ہو گیا. دوسرا معمول ہے نبی علیہ السلام کے اوپر روزانہ صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے. چھوٹا درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنے کی کوشش کریں. ایک پارا تلاوت ہو جائے تو بہت اچھا ہے, اور اگر ایک پارا نہیں ہو سکا کسی وجہ سے تو آدھا پارا کر لیں. آدھا بھی نہیں ہو سکا, بہت مصروفیت ہو گئی, تو ربع پارا کر لیں, کوارٹر کر لیں خالی. ایک رکوع بھی پڑھ سکتے ہیں اگر بہت مصروفیت نہیں کر پا رہے تو ایک رکوع بھی پڑھ لیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ روزانہ قرآن مجید انسان کی زندگی میں داخل ہو. مسلمان کی خواتین کو جن دنوں میں قرآن شریف نہیں پڑھنا ہوتا, ان دن ان کا نہ پڑھنا وہ ان کی طرف سے معمول ہوگا. تو یہ جو معمول ہے یہ مردوں کے لیے روزانہ کے حساب سے ہے, اور خواتین کے لیے کہ جس وقت قرآن پاک تلاوت کر سکتی ہیں تو وہ ضرور سے تلاوت کرنے کی کوشش کریں. یہ کل 3 معمول ہو گئے. ان کو پڑھنے کے معمول بھی کہہ دیتے ہیں, کیونکہ درود شریف بھی پڑھنے والی چیز ہے, استغفار بھی اور قرآن شریف بھی. باقی 3 معمولات کرنے کے معمول کہلاتے ہیں. پہلا ان میں سے یعنی چوتھا, شروع سے اگر دیکھیں تو چوتھا معمول وہ کہلاتا ہے وقوف قلبی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دھیان اللہ تعالی کی طرف بنانے کی کوشش کرنا کہ انسان علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دے. یعنی ایک ان سب کانشیس کا دھیان اللہ کی طرف ایسے بنا رہا ہے کہ میں نے اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. اس دھیان کو بنانے کے اوپر محنت کرنا, اس کے لیے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں, اس کے لیے آپ اپنی زبان کو کسی بھی ذکر کے اندر مشغول رکھ سکتے ہیں, مسنون دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن مقصد سارا کا سارا یہ ہے کہ اللہ کی طرف دھیان بنا رہا ہے. ہاتھ کام کاج میں مصروف, دل اللہ کی یاد میں مصروف, اسی کو کہتے ہیں. تو یہ چوتھا معمول ہے کہ علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا. پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر مراقبہ کا ایک طریقہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو جانا, اور یہ تصور کرنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یعنی ایک سوچ بنا لینا کہ میرے دل سے اللہ 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 کی آواز نکل رہی ہے, اور پھر اس اللہ 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 کی آواز کو سننے کی کوشش میں بیٹھ جانا. 10 منٹ بیٹھے رہیں, 20 منٹ بیٹھے رہیں, جتنی دیر بھی بیٹھے رہیں گے یہ مراقبہ کہلائے گا. اور یہ مراقبہ جو ہے یہ سنت نہیں ہے, یہ مراقبہ واجب نہیں ہے, یہ مراقبہ فرض تو بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ مراقبہ جو ہے یہ ایک دوا کی مانند ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے, ہمارا دل اللہ تعالی کی یاد میں جاری ہو جائے. تو اس انداز سے مراقبہ کرنا جو ہے نا, یہ اسباب کے درجے میں آتا ہے, یہ دوائی کے درجے میں آتا ہے. تو اس کے اوپر یہ بحث ہی بالکل فضول ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ کون سی سنت ہے، یہ تو بدعت ہے. نہیں، بدعت کی تعریف ہی آپ کو نہیں پتا کہ بدعت کیا چیز ہوتی. تو یہ بدعت نہیں ہے. بدعت کی اس وقت بنے گی جب آپ اس کو سنت کہنا شروع کر دیں گے، یا اس کو واجب کہنا شروع کر دیں گے، یا اس کے اوپر ایسے ایمفیسس کرنا شروع کر دیں گے، ایسے تاکید کرنا شروع کر دیں گے کہ جو کر رہا ہے وہ بڑا فضیلت والا ہے، جو نہیں کر رہا وہ تو گناہگار ہے، وہ تو ناکام ہے، وہ تو نامراد ہے کیونکہ یہ مراقبہ نہیں کر رہا. اس وقت ہی بدعت بن جائے گا. لیکن چونکہ یہ علماء کی طرف سے اپروفڈ ہے اور علماء ان چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھتے ہیں، علماء کا کام ہی ہے کہ جس چیز کو، جو چیز سنت نہیں ہے وہ سنت کا درجہ نہ بننے پائے. تو چونکہ علماء کی طرف سے اس کی سپردگی ہو رہی ہے، اس کی یعنی ہو رہی ہے چیک، تو اس وجہ سے اس کی بدعت بننے کا خدشہ بھی کوئی نہیں، کیونکہ یہ علماء کی رہنمائی میں سارا کام ہو رہا ہے. جس وجہ سے اس بحث کے اندر کسی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں. بھائی یہ دوائی ہے، آپ کی مرضی ہے، کریں نہ کریں، نہ کریں، کوئی ہم آپ کے وہ فورس نہیں کر رہے. تو یہ مراقبہ جو ہے اس اسلامی نقشبندیہ کا پانچواں معمول ہے. اور چھٹا معمول وہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے کہ جن کے ساتھ آپ نے اسلامی تعلق بنایا ہے تو ان کے ساتھ پھر اپنے دینی دنیاوی معاملات کے اندر مشورہ کرتے رہنا، گائیڈنس لیتے رہنا. اس کو اپنی ذاتی زندگی میں دین سیکھنا کہتے ہیں. ایک تو وہ دین ہوتا ہے نا، دین سیکھنا ہوتا ہے جو کہ آپ اجتماعی شکل میں سیکھتے ہیں. جیسے کسی جگہ آپ نے مدرسے میں داخلہ لے لیا، اب وہاں پر آپ فقہ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، عقیدہ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور بہت ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، حدیث کی اور تفسیر کی اور اصول کی اور نہ جانے کیا کیا. یا آپ کسی مجلس میں جا رہے ہیں تو وہاں پر ایک اجتماعی شکل میں آپ دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں. اور ایک دین سیکھنا ہوتا ہے اپنے انفرادی ذات کے اندر، اپنے انفرادی معاملات کے. جی یہ جو میں نے کتاب میں پڑھا تھا یا جو میں نے بیان میں سنا تھا، اب میں اس کے اوپر کیسے عمل کروں؟ مجھے یہ والا کام کرنا چاہیے کہ مجھے یہ والا کام نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی ہر کتابوں کے اندر کیا پتہ لگتا ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. تو اب جو چیز جائز ہے اب وہ ہر ایک کو کرنی ہے، ہر بندہ کرے گا جو جائز عمل ہے. ناجائز سے تو بچنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن کیا ہر جائز کرنا وہ بھی ہر ایک کے لیے ضروری ہے؟ اب آپ ہر جائز کام کر کے دکھائیں نا، آپ کی زندگی ایک تماشا نہ بن جائے تو ہم نام بدل دیجیے گا ہمارا. تو بھائی میں نے کون سا والا جائز کام کرنا ہے، میرے حالات کے حساب سے کون سا جائز کام میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے حالات کے حساب سے اگر میں فلانا والا جائز کام کروں گا تو مجھے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. مثال کے طور پر تہجد پڑھنا بے شک بہت بڑی عبادت ہے لیکن جائز ہے نا، ناجائز تو نہیں ہے نا. اب ہر بندہ تہجد پڑھے گا تو پتا چلا اگلے دن جو ہے وہ دفتر کے اندر لیٹ پہنچ رہا ہے، دفتر میں جا کے اونگ آ رہی ہے ان کو، تو آگے سے ان کو جو ہے وہ ڈسپلنری ایکشن ہو گیا، ان کو ایک دفعہ وارننگ دی گئی، آپ یہاں پہ بیٹھ کے سو رہے ہوتے ہیں، اچھا آئندہ سوتے ہوئے نظر آئے نا، اب تو ہم نے آپ کو پھر دوسرا وارننگ دینی ہے، اور تیسری مرتبہ تو ہم نے آپ کو جاب سے فارغ کر دینا ہے. اب یہ حضرت والا جو ہے وہ اللہ کے مقرر بننے کی شکل میں روزانہ تہجد پڑھ رہے ہیں، کل کو ان کی جاب ختم ہو جائے گی. جب جاب ختم ہو جائے گی ان کا ایمان تو جائے نہ جائے، ان کی بیوی تو شاید یار مولانا صاحب آپ کے اس تہجد کی وجہ سے تو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، گھر کے اندر روٹی لے کر کے آئیے نا، آپ کے تہجد کیا کریں گے؟ تہجد کو ہم کھا سکتے ہیں آپ کی؟ تہجد سے ہمارا پیٹ بھرے گا، تہجد سے ہماری ضروریات پوری ہوں گی. بیوی کا ایمان ختم، اولاد بھی اسی طریقے سے، ابا حضور کی تہجد ہمیں لے ڈوبی، اولاد کا ایمان ختم. تو تہجد کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اولیاء کا شعار ہے، لیکن ان کی تہجد ان کو لے ڈوبی، ان کی اولاد ہی کافر ہو گئی، ان کی اولاد ہی دین سے بدزن ہو گئی. تو بھائی ہر جائز کام ہر بندہ نہیں کر سکتا، کون سا مجھے کرنا چاہیے کون سا مجھے نہیں کرنا چاہیے یہ کیسے پتا لگے گا؟ یہ وحی نہیں اترے گی، وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اور الہام کے اوپر ہم تکیہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے، اللہ تعالیٰ الہام فرمائیں گے مجھے سب پتا چل جائے گا کہ کون سی چیز میرے لیے اچھی ہے، کون سی چیز میرے لیے خراب، میرے لیے نقصان دہ. الہام کے اوپر ویسے بھی وہ کسی چیز نہیں ہوتی، الہام ہو بھی گیا تو کیا پتا شیطان کی طرف سے الہام ہو رہا ہے کہ رحمان کی طرف سے الہام ہو رہا ہے، قطعیت تو اس کے اندر ہے نہیں. خواب تو آئیں گے نہیں آپ کو کہ بھائی خواب آ گیا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سنت نظام بنایا ہے کہ تم ایک ایسا اصلاحی تعلق بناؤ جیسا اصلاحی تعلق صحابہ کرام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. ہمارا کسی کا کوئی اصلاحی تعلق نہیں، ہم دین سیکھتے بھی ہیں، اگر سیکھتے ہیں اجتماعی شکل میں سیکھتے ہیں. انفرادی دین سیکھنے کا کوئی کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا، تربیت کا کوئی کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. اسی وجہ سے تو میرے شیطان ہمارے ساتھ فٹ بال کھیلتا ہے،
شیطان ہمارے کے ساتھ, ہاکی کا تو زمانہ ختم ہو گیا, کرکٹ کھیلتا ہوگا تو ہاکی جاتے ہیں نا بازار میں تلاش کرنے کے لیے تو ہاکی ملتی نہیں ہے, کیونکہ ہاکی میں ذرا ہماری امی مرحومہ فرمایا کرتی نہیں, ذرا دوڑ دھوپ ہو جاتی ہے, کرکٹ میں جب کھڑے رہتے ہو اس طرح سے بال آئے گی تو بھاگوں گا. بہرحال تو شیطان پھر ہاکی بھی کھیلتا ہے, کرکٹ بھی کھیلتا ہے, فٹ بال بھی کھیلتا ہے, ساری چیزیں ہمارے ساتھ کھیلتا ہے. تو یہ ہے رابطہ شیر. یہ رابطہ شیر اگر نہیں میسر ہے, اللہ سے دعا مانگے بھائی. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو شیر خطا فرما دینا. اللہ تعالیٰ سے مانگتے کیوں نہیں ہے, کیا تکلیف ہے اس کے اندر؟ اس میں بھی شک ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ غلط شیر خطا فرما دیں گے. آپ نے غلط چیز مانگی ہوگی تو بے شک آپ کو غلط مل سکتی ہے, اچھی چیز مانگے نا. اے اللہ میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں, اس قریب ہونے کے لیے مجھے واسطہ عطا فرما دیجیے, مجھے سبب وسیلہ عطا فرما دیجیے, جس سے کہ میں اپنے ذاتی زندگی کے اندر دین کو سیکھ کر کے آپ کے قریب ہو سکوں, شیطان کے دھوکوں سے اور وسوسوں سے اور اپنے نفس کی خواہشات سے میں بچ سکوں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ مجھے سبب عطا فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس کمی ہے کوئی؟ آپ کے پاس کمی ہے, ہمارے پاس کمی ہے, اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. تو رابطہ شیخ یہ چھٹا معمول ہے اور یہ معمولات کے اندر داخل ہے. تو یہ کل 6 معمولات ہیں, ان کو اگر ہم جیسا کہ ان کی اہمیت ہے اس کے مطابق اگر ہم کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے نیک بننا بھی آسان ہو جائے گا اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر کے ہم دعا کر لیتے ہیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں.
لا اله الا الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اے کریم آقا میرے آج مسکین بندے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوش فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما. اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ نفس شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم تو اپنے آپ کو اپنے مشائخ کی دعاؤں اور توجہات اور اے اللہ ان کی روک ٹوک کی وجہ سے نو دولتیاں سمجھتے ہیں. اے اللہ ہمیں تو ایمان کا پہلے پتہ ہی نہیں تھا. اے اللہ نہ ایمان کی تعریف کا پتہ تھا, نہ ایمان کی اہمیت کا پتہ تھا, نہ اس بات کا پتہ تھا کہ ایمان چھن بھی سکتا ہے, محروم بھی کیا جا سکتا ہے. ایمان کے بغیر بھی ساری زندگی مسلمان ہو کر زندگی گزارنے والوں کو ایمان مرنے کے وقت ان سے محروم کیا جا سکتا ہے اسے. اے اللہ یہ ساری چیزیں تو اپنے مشائخ کے دعاؤں اور توجہات کی وجہ سے اے اللہ ابھی حاصل ہوئی ہیں. اے اللہ اس کی وجہ سے ہمیں فکر پڑ گئی ہے کہ اے اللہ ہمارے پاس تو اعمال کچھ بھی نہیں ہے. اے اللہ ہمارے پاس تو علم کچھ بھی نہیں ہے. اے اللہ ہمارے پاس تو عقل بھی کچھ نہیں ہے. اے اللہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. اے اللہ یہ ایک ایمان جو آپ نے عطا فرمایا فقط اپنے احسان کی وجہ سے عطا فرمایا. اے اللہ بغیر استحقاق کے عطا فرمایا. اے اللہ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا اس کے اوپر. اے اللہ ہم نے کوئی عقل استعمال نہیں کری. اے اللہ ہم نے کوئی علم حاصل نہیں کیا. اے اللہ جو فضل فرمایا آپ نے فرمایا. اے اللہ لیکن اس ایمان کے علاوہ ہم اپنے پاس کچھ بھی نہیں پاتے. اے اللہ جو ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں اے اللہ ان کے لیے تو ایمان کی گرد ایک فصیل بھی بن جاتی ہے. وہ فرائض کی بھی انجام دہی کرتے ہیں, وہ سنن کی بھی انجام دہی کرتے ہیں. فرائض کی گرد سنن کی ایک فصیل بن جاتی ہے. اے اللہ سنن کے بعد وہ آداب مستحبات کی بھی پابندی کرتے ہیں. تو سنتوں کے گرد آداب اور مستحبات کی ایک فصیل بن جاتی ہے. اے اللہ ان کا ایمان کتنا محفوظ ہوتا ہے. اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اے اللہ بس یہ ایک ایمان ہے. اے اللہ ڈر لگا ہوا ہے کہ شیطان بدبخت اس ایمان سے بھی ہمیں محروم کر دے گا. اے اللہ اس کی کیسی
اس کی کیسی کیسی چاہنے سامنے آ رہی ہیں، کیسے کیسے اس نے لاکھوں انسانوں کو، لاکھوں مسلمانوں کو ایمان سے پہلے ہی محروم کر دیا. اے اللہ اب تو توثیق شدہ خبریں آتی ہیں. اے اللہ آنکھوں دیکھے حالات ہمارے سامنے ہیں. اے اللہ ہمارے اپنے قرب و جوار کے اندر، اے اللہ قریبی خاندان کے اندر، قریبی دوستوں کے اندر، اے اللہ ایمان کے خلاف، اے اللہ ایمان کی محرومی کے واقعات، اے اللہ کتنے سارے موجود ہیں. اے اللہ ایمان کی فکر لگ گئی ہے، اے اللہ اس فکر کو اے اللہ تکمیل تک آپ پہنچا دیجئے. اے اللہ ہم اپنے ایمان کو آپ کے پاس ہبا رکھواتے ہیں. اے اللہ آپ کے پاس سے اس ایمان کو کوئی نہیں چرا سکتا. اے اللہ آپ ہمارے ایمان کی حفاظت کا کے اسباب بنا دیجئے. اے اللہ ہم ان کے اس کے اسباب اختیار نہیں کر پا رہے ہیں. اے اللہ ہمیں بہت زیادہ مصروف کر دیا گیا ہے، یا ہم بہت زیادہ مصروف اپنی مرضی سے ہو گئے ہیں. اے اللہ ہماری مشغولیات ہمیں ایمان کی حفاظت کے لیے اسباب اختیار کرنے نہیں دے رہی. اے اللہ آپ ہمارے لیے آسانی فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں فکر عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اس کے لیے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اس کے لیے آپ کے سامنے رونے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جس طرح صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ اس ایمان کے خوف سے رویا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں کم از کم رونا تو سکھا دیجئے. اے اللہ ہم تو ان باتوں کے لیے رونا ہی بھول گئے. اے اللہ ان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے بھی ہم روئیں. اے اللہ ہمیں ایمان کے لیے رونے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں میں بھی کچھ نہیں ہوتا، اس کو کچھ بھی کرنا نہیں آتا، بس وہ روتا ہے. آپ ماں باپ کے دل میں اس کی محبت ایسی ڈال دیتے ہیں کہ اس کو اس کی تمام ضروریات کی ان پہ فکر پڑ جاتی ہے، تمام ضروریات وہ مہیا کر دیتے ہیں. اے اللہ ہم نے بھی رونے کو بھلا دیا، اے اللہ آپ نے بھی ہمیں بھلا دیا. اے اللہ ہمیں آپ کے سامنے رونا چاہیے. اے اللہ، اے اللہ ہم آپ کے سامنے رونا چاہتے ہیں. اے اللہ اس رونے کی نعمت سے ہمیں پھر سے مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد پڑھیں تو آپ کے سامنے روئیں، اگر تہجد نہیں پڑھ سکتے. اے اللہ دن میں تو فرائض نمازیں پڑھتے ہیں، اے اللہ فرائض کے بعد بھی تو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اے اللہ فرائض فرض نمازوں کے بعد ہی رونے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ دن کے اندر کتنے ایسے اوقات آتے ہوں گے جب تھوڑا سا وقت تو مل جاتا ہوگا، چھوٹے بچوں کی ماؤں کو بھی اتنا سا وقت مل جاتا ہوگا کہ جس کے اندر بیٹھ کر کے وہ آپ کے سامنے چند آنسو بہا لیں، ایمان کی حفاظت کی خاطر، اپنے اولاد کی ایمان کی حفاظت کی خاطر، آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی خاطر. اے اللہ ہمیں ایسا دل ہی عطا فرما دیجئے. اے اللہ کم از کم ایسا رونے والا دل ہی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو اے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے پاس کوئی قابلیت نہیں، اے اللہ ہمارے پاس بات کرنے کا سلیقہ نہیں، اے اللہ دلوں کو منہ لینا ہمیں نہیں آتا، اے اللہ ہمیں علم و فضائل کے موتی لٹانا نہیں آتا. اے اللہ ہم بالکل ہی کورے ہیں، اے اللہ علم سے بھی کورے ہیں، عمل سے بھی کورے ہیں. اے اللہ ہر قسم کی قابلیت سے اپنے آپ کو فارغ پاتے ہیں. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی عمل ہے اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے، اے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتہ فوت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب کے اندر، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں بزرگ بیمار ہیں، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں. اے اللہ ہمارے ماموں، ان کی خبر ملی ابھی کہ وہ بھی بہت زیادہ بیمار ہیں. اے اللہ ان کو، ہماری خالہ کو، اور جتنے بھی ہمارے رشتہ دار قریبی، ہمارے ایک کزن کے شوہر، وہ بہت زیادہ بیمار ہیں. اے اللہ اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، بڑے ہوں یا چھوٹے، اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو عمر رسیدہ ہیں، اے اللہ ان کے بڑھاپے کو ان کے اوپر آسان فرما دیجئے. اے اللہ تمام تکالیف پریشانیوں کو، اے اللہ گناہوں کے معاف ہونے کا سبب بنا دیجئے. اے اللہ پاکیزہ طاہر ہونے کے کا سبب بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا دیجئے. اے اللہ دنیا کی فکروں سے بچا دیجئے. اے اللہ دنیا کے پیچھے بھاگنے سے بچا لیجئے. اے اللہ آپ کے خزانوں کے اندر کیا کمی ہے, اے اللہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے, اے اللہ سب کا سب آپ کا دیا ہوا ہے. اے اللہ اپنے خزانوں سے ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ ہم آپ کے بن کے رہنا چاہتے ہیں. اے اللہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنی باقی ماندہ زندگی بھی برباد نہیں کرنا چاہتے. اے اللہ ہمیں قبولیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے دین کی فکر کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ دین کی محنت کے لیے, آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ آج ہم نے جو توبہ کلمات پڑھے, اے اللہ ہمیں حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی گزری ہوئی زندگی میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہم نے کری ہیں, اے اللہ ان کے اوپر ندامت اور شرمندگی عطا فرما. اے اللہ آئندہ ان غلطیوں کو نہ دہرانے کا ارادہ, اے اللہ مسمم ارادہ دل میں باندھنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ اس توبہ کے اوپر استقامت کے لیے اے اللہ اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا, اے اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو آسان فرما. اے اللہ گھرانوں کے اندر, گھروں میں الفت محبتیں پیدا فرما. اے اللہ گھروں کے ناچاکی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری تمام ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما. اے اللہ کفر و کافری سے ہماری حفاظت فرما, فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما, فتنہ مال سے جمال سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آخری, اے اللہ بوڑھی عمر کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما. اے اللہ ہمیں عمل صالح نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.